أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين درود بجائے محمد وآل محمد پروردگار عالم نے دین کے ذریعے جو ہدایت ہمیں دی ہے اس ہدایت کا ایک کام یہ ہے کہ ہم ان اشیاء کے ظواہر کے پیچھے جو حقیقتیں موجود ہیں ان حقیقتوں تک پہنچنے کی کوشش کریں اور جو اصلی طاقتیں اس دنیا کے اندر ہماری آنکھوں سے نظر نہیں آ رہیں ان طاقتوں کا کسی طریقے سے ادراک حاصل کریں. مثال کے طور پر آپ اور میں جانتے ہیں کہ اس پوری فضا میں فرض فرما لیجیے سائنس کے اعتبار سے میگنیٹک فیلڈ کار فرما ہے. اگر وہ میگنیٹک فیلڈ نہ ہو تو بہت سارے ایسی آلات اشیاء جو میں اور آپ استعمال کر رہے ہیں ان کا استعمال ناممکن ہے. بہت عرصے تک ایسا ہوتا رہا کہ میگنیٹک فیلڈ تو ہمیشہ سے تھی, یعنی فرض فرما لیجیے کروڑوں سال سے تھی, لیکن انسانوں نے کچھ عرصے پہلے اس فیلڈ کو سمجھ لیا اور جب اس کو سمجھ لیا تو اس کے استعمال سے بہت کچھ بنانا شروع کر دیا جبکہ وہ فیلڈ نظر نہیں آ رہی تھی. بالکل اسی طرح اس دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں کار فرما ہیں, بہت سارے عوامل کام کر رہے ہیں, بہت ساری صلاحیتیں کام کر رہی ہیں, ہم نہیں جانتے تب بھی کام تو کر رہی ہیں. بالکل میگنیٹک فیلڈ کی طرح جو تھی جب انسان نہیں جانتا تھا, جب انسان گریویٹی کو نہیں پہچانتا تھا تب بھی گریویٹی تو تھی, جب آپ نے اور ہم نے جان لیا پہچان لیا تو اس کے اوپر ہمیں کنٹرول حاصل ہو گیا اور ہم نے بہت سارے کام اپنے انجام دینا شروع کر دیے. اسی طریقے سے دنیا ہے, اس کے اندر بہت کچھ ہے جو پھیلا ہوا ہے, بہت ساری صلاحیتیں ہیں جو بکھری ہوئی ہیں. جب ہم ان صلاحیتوں کو پہچاننا شروع کر دیتے ہیں, جب انہیں جان لیتے ہیں, تب ہم انہیں استعمال کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں. ہماری انڈرسٹینڈنگ اگر بہتر ہو جائے ایک دفعہ کائنات کے بارے میں تو پھر ہماری طاقتوں میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے. بالکل جس طرح انسانیت کے ساتھ ہوا, اس نے گریویٹی کو پہچان لیا تو اس کی طاقت میں اضافہ ہو گیا, اس نے میگنیٹک فیلڈ کو پہچان لیا اس کی طاقت میں اضافہ ہو گیا, اس نے ایٹامک انرجی کو پہچان لیا اس کی طاقت میں اضافہ ہوا. یہی اسی پروسیس میں انسان کے اوپر وقت آئے گا جب یہ مانویت کو پہچان لیں گے. جب یہ مانویت کو پہچانیں گے تب سوچئے ان کی طاقتوں میں کتنا گنا اضافہ ہو جائے گا. اور شاید اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہماری روایات کے اندر موجود ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو زمین و آسمان اپنے خزانے اگلنا شروع کر دیں گے. لکھا ہے انسانوں کی عقلیں کامل ہو جائیں گی. بعض روایات میں اس طرح سے لکھا ہے کہ امام اپنے اعصاب کے سر پہ ہاتھ پھیریں گے, ان کی صلاحیتیں کئی گنا بڑھ جایا کریں گی. اب نہیں معلوم کیا ہوگا, پاسبلٹیز تو بہت زیادہ ہیں. مثال کے طور پر ہم سب جانتے ہیں کہ جو برین سیلز ہمارے پاس ہیں, ہمارے دماغ کے اندر موجود ہیں, کچھ اسٹیٹسٹکس دیتے ہیں, میں بہت یقین سے نہیں کہہ پا رہا لیکن میرا اپنے خیال ہے یوں کہتے ہیں کہ جیسے 20% بس استعمال ہوتے ہیں, اس سے زیادہ استعمال نہیں ہوتے, ایسے ہی پڑے رہتے ہیں, ان کا کوئی استعمال نہیں ہے. نہیں معلوم شاید امام جب تشریف لائیں تو ان ڈیڈ سیلز کو جن کا کوئی استعمال نہیں ہو رہا ہے پتہ نہیں استعمال ہونا شروع ہو جائیں, اور جب وہ بھی استعمال ہونا شروع ہو جائیں انسان کی عقل بڑھ جائے, صلاحیت بڑھ جائے. دین نے کم سے کم اتنا کیا ہے کہ ہمارے سامنے کچھ طاقتوں کو کھولنے کی کوشش کی ہے, اور ان تمام طاقتوں کی سورس اس نے خدا کو قرار دے دیا, تمام طاقتوں کی ابتدا اس نے خدا کو قرار دے دیا. تو بار بار ایک توحیدی نظر دینے کی کوشش کی ہے, بار بار ایک الہی نظر دینے کی کوشش کی ہے. اب الہی نظر کس قسم کی نظر ہے, اس کا ہماری طاقتوں سے کیا تعلق ہے, اس میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مثلا ایک رابطہ جو ہمارا اور خدا کے درمیان ہے, یہ رابطہ کس قسم کا رابطہ ہے, ہم اور خدا کیسے ہیں. مثلا احرام مصر بنانے والے معمار بنا گئے اور مر گئے اور احرام مصر اب بھی ہیں, 4000 سال ہو گئے اب بھی ہیں, کیا ایسا کوئی رابطہ ہے, کہ خالق بناتا ہے پھر خالق نہ بھی ہو تو احرام مصر تو ہیں. تو ہمیں پتہ ہے ایسا رابطہ یقیناً نہیں ہے کہ خالق نہ بھی ہو تب بھی ہم رہیں گے. نہیں, ہمارا خالق کے ساتھ رابطہ اس سے زیادہ ہے. اور کیسا زیادہ ہے؟ مثال کے طور پر ایسا رابطہ ہے جیسے اس بجلی کا جنریٹر کے ساتھ, اس بجلی کا اس کے جہاں کہیں بھی پاور جنریٹ ہو رہی ہے اس سے رابطہ, کہ اگر وہاں پر پاور جنریشن ختم ہو جائے تو سمجھ لیجئے ایک سیکنڈ کے بلاخر کچھ حصے ہی میں یہ بجلی آنا یہاں پر بند ہو جائے گی. کیا ایسا رابطہ ہے ہمارا کہ اگر پیچھے سے خدا کا ارادہ ختم ہو جائے تو پھر یہاں پر بجلی آنا بند ہو جائے گی؟ تقریباً ایسا رابطہ. اس میں بھی ایک کمی ہے, وجہ کہ جب یہاں بجلی نہیں آتی تو بلب تو پھر بھی رہ جاتا ہے, ٹیوب لائٹ تو پھر بھی رہ جاتی ہے, لیکن خالق کے ساتھ ہمارا رابطہ ایسا رابطہ ہے کہ اگر اس خالق کی نظر عنایت, اس خالق کا ارادہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی فرض فرمائیے نہیں ہوا تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا, پھر ختم ہو گیا معاملہ, پھر سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا. ایسا نہیں کہ جیسے ابھی یہ بلب بجھا ہوا ہے یا ٹیوب لائٹ بجھی ہوئی ہے یا پنکھا رکا ہوا ہے, نہیں, پھر ایسا نہیں ہے, پھر معاملہ ختم ہو چکا ہے. ہم لوگوں کا خالق سے ایسا مضبوط رابطہ ہے. اچھا, یہ مضبوط رابطہ اس وقت ہے جب ہم عبادت کرتے ہیں یا اس وقت بھی ہے جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں؟ مثلا فرض فرمائیے میں نماز کے لیے کھڑا ہوا, میں نے کہا اللہ اکبر, یہ جو میں نے ہاتھ اٹھائے یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اٹھائے. جب میں گناہ کر رہا ہوتا ہوں تب کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ تب بھی طاقت اسی کی طاقت ہے, اگر چاہے تو اسی وقت سزا دے اور چھین لے, معاملہ ختم کر دے, لیکن اس نے اس دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو اجازت دی ہوئی ہے, اس دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو مہلت دی ہوئی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ ایہم احسن عملا, ان میں سے اچھا اعمال انجام دینے والا کون ہے. اس قسم کا خدا کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے جس کے اندر اتنی بصیرت آ جائے, جو اس طرح سمجھنے لگے, اسی کو ہم توحید افعالی تعبیر کرتے ہیں. توحید کے مختلف اقسام ہیں, اس میں سے ایک قسم توحید افعالی ہے. توحید افعالی یہ کہتی ہے کام کوئی بھی کام کیوں نہ ہو, طاقت خدا کی دی ہوئی ہے اور کسی بھی وقت اس طاقت کو واپس لے سکتا ہے. اب آپ تصور فرمائیے اگر کوئی اس بصیرت کے اوپر آ جائے کہ جتنا کچھ بھی کائنات میں ہے سب کا سب خدا کا ہے, ساری طاقت خدا کی ہے, پھر بتائیے تیسرے امام کا وہ قول بہت اچھا نظر آنے لگتا ہے کہ کسی نے سعید الشہدا سے کہا مجھے نصیحت کریں, مولانا نے فرمایا میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں, تم گناہ جو مرضی چاہے کرو لیکن ایسی طاقت سے کرو جو خدا کی دی ہوئی نہ ہو. کہنے لگا میرے اوپر گناہ طاری ہو جاتا ہے, میں کیسے اپنے آپ کو بچاؤں گناہ سے؟ تو مولانا نے کہا جو گناہ کرنا چاہتے ہو کرو لیکن کسی ایسی طاقت سے کر کے دکھاؤ جو خدا کی دی ہوئی نہ ہو. اسی طرح جملہ ارشاد فرمایا تم جو گناہ کرنا چاہتے ہو کرو, ایسی جگہ جا کے کرو جہاں خدا نہ دیکھ پائے. خدائی بصیرت یہ بصیرت ہے, ہر چیز کے پیچھے خدا کو دیکھتا ہے. اب یہ بصیرت خدا نے کئی دفعہ دینے کی کوشش کی ہے, قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ یہ بتایا کہ دیکھو سب کا سب خدا کے ہاتھ میں ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, خدا ہر چیز کے اوپر قادر ہے. بار بار کیوں فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر؟ اسی لیے کہ تمہیں بصیرت مل جائے. اور ایک جگہ نبی اکرم سے کہتا ہے کہ اے نبی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, یہ جو آپ نے تیر بھی پھینکا جنگ کے اندر, یہ تیر بھی آپ نے نہیں پھینکا ہے, یہ اللہ نے پھینکا ہے, اللہ کی طاقت ہے جس سے آپ نے پھینکا ہے. سب کا سب خدا کے ہاتھ میں ہے. جب ہم اس بات کو سمجھ جائیں تو پھر ہمارے پاس طاقتیں بھی غیر معمولی ہو جائیں گی. ہمیں یوں احساس ہوتا ہے جیسے اس کائنات کے اندر بہت کچھ انسان کے ارادے اور اس کے علم کی وجہ سے انجام پاتا ہے. مثلا جسمانی طاقت کو آپ حساب کیجئے, آپ کے سامنے فرض فرمائیے ایک 100 کلو کا ایک وزن رکھا ہو, آپ سے کہیں دھکا دو اسے, ممکن ہے آپ دھکا نہ دے سکیں. یہ ہم اور آپ اپنے طور پر سوچیں کہ 100 کلو کے اس جسم کو دھکا دینا میرے بس کی بات نہیں ہے, میرے جسم کے اندر اتنی توانائی نہیں ہے. ہمیں یوں لگتا ہے اس دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں صرف علم اور ارادے سے انجام پا جاتی ہیں, اس کے لیے جسمانی طاقتوں کو ہونا ضروری نہیں ہے. اور کچھ چیزیں اس میں نظر بھی آتی رہتی ہیں دنیا کے اندر کہ ہاں ایسا ہو جاتا ہے صرف علم اور ارادے سے, اور اسی کو خدا نے مطالب بار بار قرآن میں دینے کی کوشش فرماتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. نو آیات کریمہ کا ترجمہ اور تشریح آپ کی خدمت میں عرض ہوئی. دسویں آیت کریمہ سورہ فتح جس کے اندر 29 کل آیات مبارکہ ہیں. دسویں آیت کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم ومن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفى بما عاهد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما. جو لوگ تیرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ حقیقت میں خدا ہی کی بیعت کرتے ہیں, خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے. بس جو شخص بھی پیمان شکنی کرے گا وہ اپنے ہی نقصان میں پیمان شکنی کرے گا, اور جو شخص اس عہد کے لیے جو اس نے خدا سے باندھا ہے وفا کرے گا تو وہ خدا اسے بہت جلد ایک اجر عظیم عطا کرے گا. قصہ صلح حدیبیہ کا ہے. صلح حدیبیہ میں ایک موقع پر حضرت عثمان کو بھیجا جاتا ہے, وجہ میں نے آپ کو بہت اچھی طرح بتا دی کیوں ان کو بھیجا گیا تھا. ان کے رشتے دار مکہ میں بہت زیادہ تھے, ان کی جان کو خطرہ بالکل نہیں تھا, اس لیے ان کو بھیجا گیا. کچھ عرصے کے بعد یوں خبر ملی کہ ان کو مار دیا گیا. نبی اکرم نے اس خبر کو اس عنوان سے لیا کہ جس آدمی سے کوئی خطرہ نہیں تھا اس کو بھی کفار نے مار دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب باقاعدہ جنگ چاہتے ہیں. یعنی اگر کسی اور کو بھیجتے اور اس کو مار دیا جاتا تو یوں سمجھا جاتا کہ پرانا کوئی انتقام لیا ہے. لیکن ایسے ایک آدمی کو بھیجا جس سے کوئی خطرہ نہیں تھا, جس سے کوئی بغض نہیں تھا, جس سے کوئی ناراضگی نہیں تھی, اس کو اگر مار دیا, نبی اکرم نے کہا کہ اگر اس کو مارا ہے اس کا مطلب ہے یہ لوگ جنگ کرنا چاہتے ہیں. اب اگر جنگ کرنا چاہتے ہیں تو پوزیشن بہت کریٹیکل ہو گئی. نبی کے ساتھ 1400 آدمی ہیں غیر مسلح, اسلحہ بس اتنا ہے کہ اگر کوئی جانور حملہ کرے تب اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. جنگ کا جو باقاعدہ اسلحہ ہوتا ہے وہ نبی اکرم کے پاس نہیں ہے. افراد بھی کم ہیں, 1400 آدمی ہیں, اور یہ لوگ مکہ مکرمہ سے صرف 20 کلومیٹر کے ہمارے آج کی پیمائش کے مطابق موجود رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سخت صورتحال ہوگی اگر مکے والے حملہ کر دیں گے. اگر مکے والے حملہ کر دیں گے تو ان لوگوں کے بچنے کا امکان بہت کم ہوگا. نبی اکرم فوراً سب لوگوں کو طلب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایک بار پھر بیعت کرو کہ ساتھ دو گے اور مشکل میں تنہا نہیں چھوڑو گے. سب لوگ بیعت کرتے ہیں. نبی اکرم نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کی. اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے. ہمارے خیال میں دو اس کے بنیادی مقصد تھے اس بیعت کے. ایک مقصد تو یہ ظاہری تھا کہ جنگ ہونے کا امکان ہے اور تعداد کم ہے, اسلحہ موجود نہیں ہے, لوگوں کی طرف سے بیعت لی جائے کہ ہم نبی کا ساتھ دیں گے اپنے خون کے آخری قطرے تک. لیکن سمجھ میں نہیں آتا پھر اس کا نام بیعت رضوان کیوں ہے. راضی ہونا یوں کہا گیا کہ اس وجہ سے کہ خدا ان سے راضی تھا اس وجہ سے بیعت رضوان اس کا نام رکھا. ہمارے خیال میں یوں آتا ہے کہ شاید نبی اکرم نے بیعت اس لیے نہیں لی تھی کہ اگر جنگ ہوئی تو ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے. پس منظر میں ہمارے سمجھ میں یوں آتا ہے کہ چونکہ صلح حدیبیہ ہونے والی تھی جس میں نبی اکرم کے اوپر مسلمانوں نے بہت سے اعتراض کرنے تھے, تو نبی اکرم نے بیعت اس بات پر لی تھی کہ اب جو بھی میں فیصلہ کروں گا اس پر تم لوگ راضی رہنا, اب جو میں فیصلہ کروں گا اس کے اوپر راضی رہنا اور اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا. جیسے کہ ہمیں پتا چلا تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول خدا نے بیعت رضوان کر لی تو بہت سارے مسلمانوں نے ناراضگی کا اظہار کیا. ہمیں یوں لگتا ہے رسول خدا نے اس آنے والی ناراضگی کو پہلے سے دور کرنے کے لیے بیعت رضوان لی تھی تاکہ لوگ اس بات کے اوپر راضی رہیں جو بھی نبی اکرم فیصلہ کریں گے. اس بیعت رضوان کو پروردگار عالم نے پسند فرمایا کہ مسلمان جمع ہوئے, نبی کے ارادے پر تسلیم ہو گئے, کہا جو نبی فیصلہ کریں گے ہم اس پر راضی ہیں. اس کو خدا تعالی نے پسند کیا اور یوں ذکر کیا, جو لوگ تیرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ حقیقت میں خدا ہی کی بیعت کرتے ہیں. جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں یہ لوگ در حقیقت خدا کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. اب دیکھیے یہ وہ جملہ ہے جس کے پیچھے پس منظر کو دینے کے لیے میں نے آپ کے سامنے اتنا مقدمہ لگایا. خدا فرمانے تم یہ دیکھ رہے ہو کہ تم نبی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہو, در حقیقت کس کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے؟ یہ خدا کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے. کیوں؟ نبی کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے. یہاں پر خدا کا ہاتھ تو مجاز ہم کہیں گے, یعنی وہ جو طاقت خدا کی طاقت ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. عجیب بات کہی تھی انہوں نے, کہنے کہ خدایا تو شاہد رہے کہ میں اس بات کا معتقد ہوں کہ جب وہ پانی لینے جا رہے تھے تو تھا جو پانی لینے جا رہا تھا, اب میں تیرا ارادہ آپ کو اس لیے شروع میں کہا کہ آپ تھوڑا سا اس کو آسانی کے ساتھ لیں, ورنہ جملہ یہ استعمال کیا تھا خدا میں جانتا ہوں تو تھا جو پانی لینے جا رہا تھا. یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ مولا عباس کا ارادہ 100% خدا کے اندر ختم ہوا ہوا تھا, ان کے اپنی ذات کا کوئی ارادہ نہیں تھا, صرف خدا کے ارادے کے تابع تھے. اگر کوئی اس مقام تک پہنچ جائے پھر اس کا سب کچھ خدا کے لیے ہے, اور جب اس کا سب کچھ خدا کا ہوگا تو پھر ایک طرح سے بھی دیکھ لیجئے کہ پھر خدا کا بھی سب کچھ اس کے لیے ہوگا, پھر خدا کا بھی سب کچھ اس کے لیے ہوگا, پھر اس کے پاس وہ طاقتیں ہوں گی جو دنیا میں کوئی سوچ بھی نہیں سکے گا. اور یہ حدیث قدسی میں پروردگار عالم نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ جو مشہور حدیث قدسی میں کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں, ابدیتینی اجعلو کا مثلی, اے میرے بندے تو میری اطاعت کر میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا, میں کہتا ہوں کن تو چیزیں ہو جاتی ہیں, تو بھی کہے گا کن تو چیزیں ہو جائیں گی. اتنی طاقت خدا نے مطال دے دیتا ہے, کیوں؟ اس بندے کے لیے جس بندے نے اپنا سب کچھ خدا کے راستے میں لگا دیا. جب اس طرح ہوگا تو معصوم ہو یا غیر معصوم ہو, خدا نے مطال بھی اپنا سب کچھ اس کی طرف لے کر آئے گا. جیسا کہ ایک مثال آیت اللہ کاشانی نے مولا ابو الفضل عباس کے لیے دی, ان کی عظمت پر درود بھیجے محمد و آل محمد. اس کے بعد خدا تاکید فرماتا ہے, فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. یعنی اب جب کہ یہ میری رضا کی خاطر جمع ہوئے ہیں, جب کہ یہ میری رضایت کی خاطر جمع ہوئے ہیں, اب جب انہوں نے سب کچھ اپنا قربان کر دیا میری رضایت کو حاصل کرنے کے لیے, تو اب میری طاقت ان کا ساتھ دے گی, یہ شکست ناپذیر ہو جائیں گے. کیوں؟ خدا فرماتا ہے میں عزیز ہوں. عزیز کا مطلب ہوتا ہے عربی میں, اردو میں عزیز کا مطلب ہوتا ہے دوست, لیکن عربی میں عزیز کا مطلب ہوتا ہے شکست ناپذیر, جس کو کوئی شکست نہ دے سکے, بہت سخت, ایسا سخت جس کو کوئی ہرا نہ سکے. خدا نے مطلب فرماتا ہے میں عزیز ہوں تو تمہیں بھی عزیز بنا دوں گا, پھر تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکے گا, پھر کوئی تمہیں ہرا نہیں سکے گا. ظاہری طور پر شاید سب کچھ ہو جائے گا, لیکن باطنی طور پر کوئی شکست تمہیں نصیب نہیں ہوگی. لہذا خدا نے مطال فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے. اب یہ ہمیشہ کامیابی حاصل کریں گے. اس کے بعد وہ ایک ہوشیار کرتا ہے مسلمانوں کو, کہتا ہے فمن نکسا فانما ینکث علی نفسہ, اب اگر کوئی آتا ہے اس بیعت کو توڑے گا تو اپنے نفس کے اوپر ظلم کرے گا. خدا فرماتا ہے اس کی سزا بھی بہت سخت ہوگی. اچھا, یہ خدا نے مطال کا ایک عجیب قانون ہے, بہت سادہ سا قانون بھی ہے. وہ یہ کہ فرماتا ہے جب بھی میں نعمت دوں گا جتنی نعمت بڑی چلی جائے گی کفران نعمت پر عذاب اتنا ہی سخت ہوگا. اگر نعمت اتنی ہے کہ میرے ہاتھ میں مثال کے طور پر پانی کا ایک چلو ہے, اس کو میں گرا دوں گا, یہ کفران نعمت میں نے کی, اس پر بھی سختی اٹھانی پڑے گی, لیکن ایک چلو پانی کے برابر. اگر نعمت امامت کی ہے اور امامت کے ساتھ کفران نعمت کی ہے, اب سختی بھی غیبت کے برابر ہوگی, اب سختی غیبت کے برابر ہوگی پھر جو اب تک چل رہی ہے. اسی طرح تمام نعمتوں کے اوپر کفران نعمت کرنے کے نتیجے میں سختی اٹھانی پڑتی ہے. ہمیں اور آپ کو بہت اچھی طرح دیکھنا پڑے گا. پروردگار عالم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار, میرے حواری مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے ایک دسترخوان نازل کر دے, انزل علینا مائدتا من السماء, ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر دے. تو خدا نے متعال نے فرمایا کہ اے عیسیٰ, دسترخوان تو میں نازل کر دوں گا, تم لوگ اس سے کھاؤ گے بھی, لیکن یاد رکھنا کہ اگر اس کو دیکھنے کے باوجود کسی نے کفران نعمت کی تو پھر ایسا عذاب کروں گا جو نہ پہلے کسی کو کیا تھا نہ بعد میں کسی کو کروں. اس کی وجہ یہ کہ میں دسترخوان آسمان سے اتاروں, یہ بہت بڑی نعمت ہوگی. حضرت عیسیٰ نے اسی خاطر ڈرتے ہوئے کہا کہ تکونو عیدن لاولنا واخرنا, اے خدایا ایسا دسترخوان نہ بھیج جو ہمارے لیے عذاب بن جائے, ایسا دسترخوان بھیج جو ہمارے شروع اور آخر تک کے لیے عید بن جائے, خوشخبری بن جائے. چونکہ نبی اللہ کے مزاج کو پہچاننے والا ہوتا ہے, نبی جانتا ہوتا ہے کہ اگر میں کچھ مانگوں گا تو نتیجہ کیا ہوگا, تو وہ مزاج کو سمجھتا ہے. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کا واقعہ, اسی طریقے سے ختمی مرتبت کے معاملے میں فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم. اس آئے کریمہ کے پیچھے ایک بڑا لطیفہ نما واقعہ بھی ہے, اس کو سنا کہ مجھے خوشی ملتی ہے. وہ یہ کہ امیر المومنین کا روضہ مبارک جب آخری دفعہ تعمیر ہوا, روضہ مبارک کے اوپر لکھا ہوا ید اللہ فوق ایدیہم. جب یہ آخری دفعہ تعمیر کیا تو ایک بادشاہ نے تعمیر کروایا تھا, جو خود جو ہے وہ نااہل قسم کا انسان تھا, زیادہ اس کی علمی صلاحیت کچھ بھی نہیں تھی. اس کا وزیر بہرحال قدرے پڑھا لکھا انسان تھا. تو جب معماروں نے وہ سارا روض مبارک بنا لیا اور یہ اس فرنٹ کے اوپر باری آئی کہ یہاں پر کیا آیت لکھیں, تو انہوں نے آ کر اس بادشاہ سے پوچھا کہ سرکار یہاں پر کیا لکھیں. تو اس نے یہ آیت کہہ دی ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کے ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے. تو اب یہ آیت بڑی مناسب آیت بن گئی چونکہ امیر المومنین کا لقب ید اللہ ہے، امیر المومنین کا لقب ید اللہ ہے، بڑی یعنی بالکل ٹو دا پوائنٹ جا کر آیت لگ گئی ید اللہ فوق ایدیہم. تو وزیر سمجھ گیا، کہنے لگا کہ سرکار یہ آپ نے کون سی آیت کہی. اب وہ ایک دفعہ اس کے دماغ میں اللہ نے ڈالی تھی، کہنے لگا مجھے نہیں معلوم، جو بھی کہا تھا وہی لکھ دو، اب دوبارہ یاد نہیں آ رہا کہ میں نے کیا کہا تھا. ایک دفعہ خدا نے اس کے منہ سے نکلوا دیا تاکہ لکھ دیا جائے، اور بعد میں اس کو بھی نہیں پتا کہ کیا ہوا. بعض اوقات یہ ڈر لگتا ہے، صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، کہ ڈر اس بات کا لگتا ہے کہ ہم لوگ بہت سارے کام دوسروں کو ہدایت دینے کے لیے کروا دیے جائیں اور خود شاید اتنا نصیب نہیں ہوگا. بعض اوقات اس بات کا ڈر لگنے لگتا ہے. خدا متعال نے اپنے نبی کے ذریعے کہلوایا کہ ربا حامل و فقہن الا من ہوا افقہ من، کتنے ہی دین دینے والے ایسے ہوتے ہیں، دین پہچاننے والے، جو اپنے سے زیادہ دیندار لوگوں کو دین دے رہے ہوتے ہیں. ڈر اس بات کا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم، میں، آپ کسی اور کے لیے حجت بن جائیں اور خود اتنا نہ مل پائے. اس بات کے اوپر بہت غور کیجئے گا. ہمیں تو دعاؤں میں سے ایک دعا یہ، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین آمنوا، اے خدایا صاحبان ایمان کے لیے ہمیں امتحان کا سبب قرار نہ دے، ایسا نہ ہم دوسروں کے لیے امتحان بن جائیں، وہ کامیاب ہو جائیں اور ہم جو ہیں وہ وہیں کے وہیں رہ جائیں. پروردگار ہم کو کمال کی اور سعادت کی منزلوں کو طے کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. البتہ اس معاملے کے اندر بہت دوستانہ ماحول میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، بولنے والے بھی شامل ہیں اور وہ صاحبان ثروت بھی شامل ہیں جو بناتے ہیں تاکہ دوسرے نماز پڑھیں. ایسا نہ ہو کہ ہم بولنے والوں کی طرح ہم بولتے رہیں اور دوسرے جنتوں میں جاتے رہیں، اور دوسرے عمارتیں بنواتے رہیں اور نماز پڑھنے والے جنتوں میں جاتے رہیں، اور جو بولنے والا ہے اور بنانے والا ہے اس کو کچھ نہ مل پائے، ایسا نہ ہو جائے. بس خدا سے دعا مانگنے میں بڑی جامع دعا مانگنی چاہیے. اپنے لیے بھی انسان دعا مانگے، وہ یہ کہ خدایا ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ اس دوڑ کے اندر بھاگ جائیں. اچھا یہ وہ دوڑ ہے جس میں ہمیں دوڑ لگانا بہت اچھا ہے. خدا نے متعال فرماتا ہے سارعوا الی مغفرت، مغفرت کی طرف تیزی سے جاؤ، فاستبقوا الخیرات، بھلائیوں کے اندر دوڑ لگاؤ. اس میں دوڑ لگانا اچھا ہے کہ اس میں آدمی کہے کہ میں سب سے پہلے بڑھ کر مغفرت پر پہنچ جاؤں. بہرحال فرمایا فمن نکث، اب جو اس عہد کو توڑے گا، فانما یمکث علی نفسہ، تو یہ اپنے نفس کے خلاف اس عہد کو توڑ دے گا، اس عہد کو توڑنے کی سزا ملے گی. ومن اوفا بما عاہد علیہ اللہ، اور جو اس عہد کی وفا کرے جو اس نے خدا سے باندھا ہے، تو خدا بہت جلد ایک اجر عظیم عنایت کرے گا. یہ اجر عظیم کیا ہوگا؟ بہت بڑا اجر دے گا، نہیں بتاتا اجر کیا دوں گا. اگر بتاتا بھی ہے تو ایسے جملے میں بتا دیتا ہے جو سمجھ میں ہی نہیں آتا. کتنی دفعہ قرآن کریم میں پڑھا ہے جنات تجری من تحت الانہار، ایسی جنت دوں گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، تو آج تک مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ ان جنتوں کا راز کیا ہے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں. ہم میں سے کوئی پہلے جلدی پہنچ جائے وہاں پر تو ہمیں خبر دلوا دے کسی طریقے سے کہ بھائی یہ ہے کیا چیز کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ مجھے مفسرین میں بھی کوئی بہت سالڈ ایسی چیز نظر نہیں آئی جس سے مجھے یہ سمجھ میں آ جائے کہ بھائی یہ جنت تجری من تحت الانہار، اس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. اتنا مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا مطلب کوئی انڈر گراؤنڈ واٹر کے لیئرز نہیں ہیں، کہ یہ تو کوئی بہت بڑا معاملہ جو ہے وہ نہیں بنتا نظر آتا کہ نیچے سے نہریں جاری ہوں. بہرحال جو کچھ بھی ہے خدا فرماتا ہے اجر عظیم، جنات تجری من تحت الانہار، پھل دوں گا، سیب اور انگور ہوں گے. یہ سب کیوں کہتا ہے؟ کہتا ہے تمہاری محدود عقل اتنی محدود ہے کہ میرے اجر کو سمجھنے سے بھی عاجز ہے، تم تو یہ بھی نہیں سمجھ پاؤ گے کہ میں تمہیں دوں گا کیا. تو اب میں تمہاری محدود عقل کے اعتبار سے چار جملے بول دیتا ہوں تاکہ تم اپنے خوابوں کے اندر مزے لے لو کہ بہرحال پھل ہوں گے، حور مقصورات فی الخیام، اور پتہ نہیں محل ہوں گے اور یہ اور وہ. اس کے بعد فرماتا ہے یہ سب کچھ کم ہے، بہت کچھ ہوگا، اس سے بڑھ کر ہوگا. اور اس سے بڑھ کر کیوں بیان نہیں ہو پا رہا؟ ہم لوگوں کی محدودیت کہ ہمارے اندر بہرحال اس علم کو حاصل کرنے کی صلاحیت، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور جو تمہیں علم دیا گیا ہے وہ بہت کم ہے. ریسیورز اس قابل نہیں ہے کہ اس ویو لینتھ کو ریسیو کر پائیں، تو بالآخر جتنا ریسیو کر سکتا ہے اتنے ہی پر دے کر باقی معاملہ خالی چھوڑ دیا. درود بھیجیں محمد و آل محمد. اب پروردگار عالم نے اتنا ذکر کرنے کے بعد تھوڑا سا فرمایا کہ دیکھو ایک گروہ ان منافقین کا بھی ہے کہ جو مدینے کے اندر رہ گئے ہیں. نبی اکرم کے تمام واقعات کے اندر در حقیقت تین گروہ ہیں جن کا نبی اکرم کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایک وہ گروہ ہے جو نبی اکرم کا مومن گروہ ہے, جس نے نبی اکرم پر ایمان رکھا ہے, نبی اکرم کا ساتھ دیتا ہے. ایک وہ گروہ ہے جو نبی اکرم کا مخالف گروہ ہے, مشرکین اور کافرین, جو مثال کے طور پر مکہ کے اندر ہیں, نبی اکرم کے مقابلے میں آتے ہیں, جہاد کو محاذ بناتے ہیں. ایک وہ گروہ ہے جو نبی کے ساتھ ہے لیکن دل میں نفاق رکھتا ہے, منافق گروہ. اس کے اوپر بھی قرآن کریم نے مسلسل توجہ دی ہے. یعنی اگر ان چیزوں کو ہیومن سائیکالوجی کی کوئی بنیاد بنا کر اسٹڈی کرے تو پھر انسانی نفسیات کے بہت سارے پہلو ان آیات کریمہ سے کھلتے ہیں. دیکھیے ہمارے پاس ایک عجیب مشکل ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہیومن سائنسز ہیں اور ہیومن سائنسز کے اندر بے تحاشا مشکلات ہمارے سامنے آتی ہیں. تھوڑا سا میں ایک اس بات کو ٹچ کرتا چلوں اپنے ان دوستوں کے لیے کہ جو ہیومن سائنسز کے اندر کام کر رہے ہیں. پریکٹیکل سائنسز میں بہت بڑی سہولت یہ ہے کہ آپ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں. آپ پریکٹیکل سائنسز کے اندر چاہتے ہیں دیکھیں بھائی کسی ایسڈ کی کوالٹیز کیا ہیں, تو آپ اس کے اوپر ایک ایکسپیریمنٹ کر لیجئے, آپ کنٹرول ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں. ہیومن سائنسز میں کوئی کنٹرول ایکسپیریمنٹ نہیں ہو سکتا. مثلاً آپ ہیومن سائنسز میں دیکھنا چاہتے ہیں پولیٹکس میں کہ اگر ایک سوسائٹی کے اندر پاور کی ڈسٹریبیوشن اس طرح سے رکھیں تو کیا ہوگا, اب کہاں تجربہ کریں گے آپ؟ ایک ملک بنائیں گے جہاں پہ سیاست کریں گے, اس میں اپنی مرضی کی تقسیم کریں گے, اتنی تو آپ کو کوئی محلے کی بھی اجازت نہیں دے گا. ملک کی اجازت تو بہت دور کی بات ہے, اور اگر ہو بھی گیا تو وہ تجربہ کتنے عرصے میں اثر دکھائے گا؟ تو کم سے کم 60-70 سال تو گزار دیجئے, اس کے بعد پتا چلے گا کہ کیا ہوا. اب کہاں اتنا ٹائم ہے کسی کے پاس, اور کہاں اتنے لوگ آئیں گے جو ہمارے اس تجربے کی نظر ہونے کو تیار ہو جائیں گے اور وہ گڑبڑ نہیں کریں گے. ہیومن سائنسز کے اندر ایکسپیریمنٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ سائیکالوجی میں آ جائیے, نفسیات کے اندر دو انسان ایک نفسیات کے نہیں ملیں گے آپ کو. ہر انسان کا اپنا سوچنے کا طریقہ کار ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمیں قرآن کریم سے براہ راست مدد مل سکتی تھی, لیکن ہم نے مدد نہیں لی. کیسے مدد مل سکتی تھی؟ مثلاً آپ سورہ یوسف کو اٹھا کر دیکھ لیجئے. اس سورہ یوسف کے اندر جگہ جگہ کرمنالوجی نظر آ رہی ہے, جگہ جگہ ہیومن نیچر کے اندر جرم کی ایک خواہش نظر آ رہی ہے. کبھی وہ مثال کے طور پر حضرت یوسف کے بھائیوں کی صورت میں نظر آتی ہے, کبھی وہ نظر آتی ہے مثلاً زلیخا کی صورت میں نظر آ جاتی ہے, کبھی آگے چل کر مثال کے طور پر حضرت موسیٰ کے واقعے میں فرعون کی صورت میں نظر آ رہی ہے. یہ جو کرمنالوجیز نظر آ رہی ہیں اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے تھا اپنی ہیومن انڈرسٹینڈنگ کو بہتر بنانے کے لیے, لیکن بدقسمتی سے ہم فرائیڈ پر اور روسو کے اوپر تو کام کرتے رہے لیکن جس قرآن پر ہمیں کام کرنا چاہیے تھا اس پہ ہم نے کام نہیں کیا. ہم جب فلسفے کے اندر گئے تو آگسٹ کانٹ اور کانٹ اور پتہ نہیں ہیگل اور اس کو پڑھتے رہے, کارل مارکس کو پڑھتے رہے, لیکن جب بات آئی اس کے اوپر کہ آپ الہی فلسفے کی طرف جائیں وہ ہمیں نصیب نہیں ہو پایا. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ لمبی مدت میں ہمیں اسکولز کے بعد یونیورسٹیز اور اسپیشلی ہیومن سائنسز کی طرف جانا ہوگا, تاکہ ہم انسانیت کو وہ دے سکیں جو اس قرآن کریم سے نکال کر دیا جا سکتا ہے. کافی کام ایرانیوں نے انجام دیا, کافی محنتیں کی, لیکن ابھی بھی بہت سارا کام ہے جو انجام پانا ہے, اور یہ وہ چیز ہے جو ابھی بالکل انٹچ باقی رہ گئی ہے. کم از کم پاکستان کے اندر کوئی ادارہ آپ کو نظر نہیں آئے گا جو ان اصولوں کے اوپر کام کرتا ہو کہ نفسیات کو قرآن سے نکالنے کی کوشش کرے, جبکہ قرآن اصل میں نفسیات کی کتاب ہے, چونکہ انسان کو ہدایت دینے کے لیے. اس میں معاشرے کی کتنی داستانیں آئی ہیں, کتنے واقعات آئے ہیں جس میں سوشل ایشوز کو ڈسکس کیا گیا ہے, سوسائٹی کے ٹرینڈز کو ڈسکس کیا گیا ہے, لیکن ہم اپنی سوشیالوجی کے اندر ادھر ادھر کے واقعات دیکھتے رہے اور ان مسائل کے اوپر ہم نے کوئی توجہ نہیں دی. اسی طرح نہج البلاغہ کہ اس میں بھی ہمارے ساتھ یہی مشکلات پیش آئیں. اب بہرحال واپس آتے ہیں اس طرف, قرآن کریم نے اس تیسرے گروہ پر بھی توجہ دی ہے کہ وہ منافقین نبی اکرم کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں. اچھا, منافقین ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ہم پڑھیں. کیوں؟ اس کی وجہ معذرت کے ساتھ موجودہ معاشرے کے کافی ٹرینڈز ایسے ہیں جو نبی اکرم کے دور کے منافقین سے مشابہت رکھتے ہیں. اب اس میں سے ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں بہت واضح عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. سورہ معون کے اوپر غور فرمائیے گا، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، آخر میں آ کر منافق کی نشانی بتائی، الذین یمنعون الماعون، یہ وہ لوگ ہیں یمنعون الماعون جو گھریلو ضرورت کی چیزیں نہیں دیتے ایک دوسرے کو. اب یہ ہمارے ذہن میں بہت عرصے سوال بھی رہا کہ پروردگار عالم نے منافقوں کی نشانی اتنی چھوٹی سی کیوں بتائی. منافق کی نشانی یہ ہے کہ جب ایک ہمسایہ اس سے آتا ہے چھوٹی سی کوئی چیز مانگتا ہے یہ اس کو نہیں دیتا، آیا یہ نشانی ہے منافق کی؟ خدا نے فرمایا ہاں یہ نشانی ہے منافق کی. اچھا ہمیں اور نشانی ہمارے ذہن میں آتی ہیں، مثلا منافق وہ ہے کہ جو اپنی زندگی پہ دیکھتا ہے مسجد میں پیسہ نہیں دیتا، وہ منافق ہے. منافق وہ ہے جو دوسروں سے کہتا ہے کہ تم کرو اور خود کچھ نہیں کرتا، خدا نے فرمایا نہیں یہ منافق کی نشانی نہیں ہے. منافق کی نشانی یہ ہے کہ تنہائی میں ایک آدمی کچھ مانگے یہ نہیں دیتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ ممکن ہے اعلان کر کے بہت کچھ دے دے، ممکن ہے اعلان کر کے بہت کچھ دے دے. تو میں جب اس آیہ کریمہ پہ بہت غور کیا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ کیوں ایک آدمی نے پورا گھر دے دیا تھا اپنا. اس پر میں بہت غور کرتا رہا ایک زمانے میں کہ بھائی وہ پورا گھر دینا پھر اس کا کیا ہوگا، تو مجھے اس آیہ کریمہ کے اوپر غور کرنے سے پتا چلا کہ خدا کہتا ہے بھائی وہ جو پورا گھر دے دیتا ہے بعض اوقات کسی اور کام کے لیے دیتا ہے. اس وقت دیکھو جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ایک آدمی خاموشی سے آیا کچھ مانگتا ہے، اب یہ دے گا یا نہیں دے گا؟ اگر دے گا تو سورہ دہر کی طرح فرماتا ہے کہ ہم صرف اللہ کی خاطر دیتے ہیں، تم سے شکریہ بھی نہیں چاہتے، اہل بیت کے مقام پہ. یہ منافق کی نشانی بن جاتی ہے. اب ہمارے معاشرے کے اندر ایسے ٹرینڈ آپ کو بہت نظر آئیں گے کثرت کے ساتھ. اب جیسے میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں شاید یہاں پر عرض کیا ہو، وہ یہ کہ کچھ محلوں میں آپ چلے جائیے وہاں پر آپ کو گھروں کے سامنے افطاری لینے والوں کی لائنیں لگی ہوئی نظر آ جائیں گی کہ بھائی یہاں پہ 200 آدمی کی افطاری دی جا رہی ہے، وہاں 300 آدمی کی افطاری دی جا رہی ہے، ان کے پیکٹ میں یہ بٹ رہا ہے اور ان کے پیکٹ میں وہ بٹ رہا ہے. کیا یہ دین کی نشانی ہے؟ ایمان کی نشانی ہے؟ یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ قرآن فرماتا ہے یہ کسی چیز کی نشانی نہیں ہے، یہ کوئی نشانی نہیں ہے. ہاں یہی آدمی جو 400 آدمیوں کو کھلا رہا ہے کہیں اکیلے میں نظر آ جائے کوئی فقیر اس سے مانگے، اب دیکھو دیتا ہے یا نہیں دیتا، اس وقت نشانی بنے گی اس کے ایمان کے لیے. اور اگر نہیں دیتا اس کا مطلب ہے وہ جو سارے اعلان کر رہا تھا وہ سب کا سب فضول تھا. ایک صاحب ہمارے پاس آئے، معذرت کے ساتھ یہ سب اس لپیٹنے میں نہ آ جائیں، بہت سارے لوگ اچھے بھی کام کر رہے ہیں ظاہر ہے. بہرحال ایک صاحب ہمارے پاس آئے کہنے کہ میں ایک جگہ پہ کام کر رہا ہوں جہاں پر ایڈمنسٹریشن مومن آدمی ہے اور ماشاءاللہ چیریٹی کے کاموں میں بہت آگے ہے، ماشاءاللہ خوب چیریٹی کے کام پہ توجہ دیتے ہیں اور بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ ادھر ہی کارخانے کے اندر ایک مزدور 3000 روپے مہینہ لے کر کام کر رہا ہے اور کام لینے والا بھی جانتا ہے کہ اس کے کئی بچے ہیں، تو یہ کیا سوچ کے 3000 روپے مہینہ دیتا ہے اسے؟ 3000 روپے میں کس کا گزر ہونا ہے؟ کوئی روڈ پہ بیٹھے گا تب بھی نہیں ہوگا، یقینی بات ہے ہم سب جانتے ہیں. کوئی کیا مارکیٹ میں سے نہیں گزر رہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ بھائی 3-4 ہزار روپے میں کسی کا گزر نہیں ہونا ہے. اب کسی کے 3 بچے ہیں 4 بچے ہیں 4000 روپے مہینہ کہنے کا، یہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ اس مزدور کو 4000 روپے مہینہ دیتا ہے 4500 نہیں دے گا، اور باہر جا کر یہ ہزاروں لاکھوں روپے چیریٹی میں کروڑوں روپے دے دیتا ہے، تو اس کو اپنے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والا یہ مزدور کیوں نہیں نظر آتا کہ بالآخر یہ بھی تو مومن ہے؟ میں نے کہا بھائی دیکھو مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ ایک آدمی کو جب تنخواہ دے رہے ہوتے ہیں تو تنخواہ آپ ایک خاص لیول سے زیادہ نہیں دے سکتے، ورنہ آپ جو ہیں وہ اپنے پورے رول کو توڑ دیں گے، پھر تو آپ کا پورا سیلری کا سسٹم ہی خراب ہو جائے گا. کہنے کا میں نہیں کہہ رہا کہ سیلری زیادہ دے دیں، لیکن کم سے کم اتنا تو توجہ دے کہ اس کے بھی بچے ہوں گے، بالآخر بچوں کی کوئی تعلیم ہوگی یا نہیں ہوگی، بچوں میں کوئی بیماریاں آئیں گی، کوئی ماں باپ اس کے ہوئے بیمار ہوں گے، کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طریقے سے کسی اور نام سے کسی اور کے ذریعے سے جو اپنے ماتحتوں کے اوپر نظر نہیں ڈال رہا وہ بعد میں ساری دنیا میں چیریٹی کا کام کر رہا ہے، یہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم بھی جواب نہیں دے پائے، کیا جواب دیں؟ آخر میں انسان یہ سوچنے میں مجبور ہوتا ہے کہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے. مثلاً اگر میرا ہی بھائی محتاج ہے، میں اس بھائی کی کوئی مدد نہیں کر پا رہا اور پوری دنیا کی مدد کر رہا ہوں، تو سوچنا پڑے گا آخر تو اپنے بھائی کی مدد کیوں نہیں کر لیتا ہے؟ جو نظر آ رہا ہے اس کی مدد نہیں کر رہا ہوں، اور اس کے بعد میں کہہ رہا ہوں سائبیریا کے اندر اگر کوئی بھوکا مرے گا تو میں اس کو راشن دینے کو تیار ہوں. بھائی وہ سائبیریا میں دور ہے، پہلے اپنے گھر میں تو دیکھو، نزدیک بھی شاید کوئی مر رہا ہوگا، تو ہمیں اور آپ کو بہت دیکھنا پڑے گا. ہماری اور آپ کی ذمہ داریاں سادہ ذمہ داریاں نہیں ہیں. البتہ یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, بہت سارے لوگ اس دنیا کے اندر چھپے چھپے بہت سارے اچھے کام ابھی بھی کر رہے ہیں. ابھی بھی میں ذاتی طور پر کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو واقعین راتوں کو نکلتے ہیں اور واقعین راتوں میں ایسا دے کر آتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ کس نے دیا. میں ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں. ابھی بھی دنیا بہت اچھے لوگوں سے خالی نہیں ہوئی ہے. ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو اہل بیت کے نام پر اسی طریقے سے کرتے ہیں جس طرح خاندان اہل بیت کیا کرتے تھے, خاموشی سے اپنے کام کو انجام دینے والے. بہرحال اس منافقت سے بچنا جو ہے وہ اس کو سمجھنا اور اس سے بچنا وہ بہت ضروری ہے. یہ منافقین کیا کہتے ہیں؟ نبی اکرم سے کہتے ہیں, قرآن کریم ارشاد فرماتے ہیں ان منافقین کے بارے میں, سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْعَرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا. اے نبی, ان قریب بادیہ نشین عرب پیچھے رہ جانے والے آپ سے کہیں گے کہ ہمارے اموال اور گھر والوں کی حفاظت نے ہمیں اپنی طرف مشغول رکھا اور ہم آپ کے ہمراہ نہ جا سکے, بس آپ ہمارے لیے طلب مغفرت کیجئے. قصہ کیا ہے؟ قصہ یہ ہے کہ جب نبی اکرم نے کہا کہ بھائی اسلحہ نہیں لے کے جائیں گے, صرف قربانی کے جانور لے کر جائیں گے اور مکہ جانا ہے, تو جو کمزور دل کے مسلمان تھے وہ ڈر گئے. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ نبی تو اللہ کی راہ میں شہید ہونے کو ہر وقت تیار رہتا ہے, یہ ہمیں بھی مروا دے. بغیر اسلحے کے مکے والوں کے پاس جا رہے ہیں جن کے ساتھ 6 سال سے جنگیں ہو رہی ہیں, ان کا کوئی بھروسہ نہیں, وہ جاہل قوم ہے, وہ حملہ کرے گی, ان کے پاس تو اسلحہ بھی نہیں ہوگا. تو پہلے اگر بچ بھی گئے تھے, اس دفعہ بچ کے واپس نہیں آئیں گے. اب یہ منافقین نے پروپیگنڈا مچانا شروع کر دیا, کہا یہ نبی کا ڈیسیشن جو ہے وہ نعوذ باللہ اچھا ڈیسیشن نہیں ہے, پولیٹیکل ٹرمز کے اندر اسٹریٹجی کے خلاف ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں میں کہتا ہوں بعض جگہ عقل نہیں چاہیے, عقیدت چاہیے ہوتی ہے. اگر نبی فیصلہ کر رہا ہے اور تمہیں نظر آ رہا ہے کہ اس فیصلے میں مر جاؤ گے, تو مرنا پسند کر لو نا, نبی کے ساتھ ہی مرو گے, کیوں پسند نہیں کرتے مرنا؟ یہ وہ فرق ہے ایک مسلمان کا اور ایک یہودی کا. قرآن کریم کہتا ہے یہ یہودی کبھی موت کی آرزو نہیں کرے گا, اور ایک مومن کے لیے کہتا ہے وہ ہمیشہ موت کی آرزو کرے گا. تو انہوں نے کیا کیا منافقین نے؟ یہ ڈرامے شروع کر دیے, کہا یہ نبی جو ہیں وہ اسٹریٹجک مسٹیک کر رہے ہیں, یہ اسلحہ لے کے نہیں جا رہے ہیں اور یہ وہاں جا کے پھنس جائیں گے, کفار ان پہ حملہ کریں گے, یہ مارے جائیں گے. اچھا اب یہ بات کہہ تو نہیں سکتے تھے نبی سے, بے غیرتی دکھائی, نبی کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اے نبی آپ سب لوگ تو چلے جائیں گے, بالآخر ہمارے گھر بار کا بھی تو کسی نے خیال رکھنا ہے نا, ہم لوگ پیچھے رکیں گے, گھر بار کا خیال رکھیں گے. اپنے لیے توجیہ بناتا ہے. اب وہ توجیہ کیا توجیہ ہے؟ دیکھیے میں آپ کو اپنی زندگی مثلا بتاتا ہوں کس طریقے سے. وہ اس طریقے سے کہ مثال کے طور پر میں مولوی آدمی ہوں, میں تو بول رہا ہوں, تو اگر کوئی موقع آئے گا جب جان دینے کی بات آئے گی تو میں کہوں گا کہ بھائی میں تو وہ ہوں جو سینکڑوں کو تیار کرتا ہوں, اگر میں چلا گیا تو ان سینکڑوں کو کون تیار کرے گا؟ صحیح ہے نا؟ تو یہ اس قسم کی اوسر تلاشیاں کریں گے. خدا فرماتا ہے تم جاتے کیوں نہیں ہو, چلے جاؤ, تم جاؤ گے تمہاری جگہ 10 اور بنیں گے جن میں سے ہر ایک سینکڑوں کو تیار کرے گا, اس خاطر جاؤ. لہٰذا جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا لبنان کے شہدا کی, جس شہید کی ایک ویڈیو مجھے دیکھنے کا موقع ملا, وہ خود پریکٹیکلی مثال کے طور پر انجینئر تھا, حزب اللہ کے رینک اینڈ فائل کے اندر بہت اچھی پوزیشن پہ تھا, اور وہ خود مثال کے طور پر اس مشن کے اوپر گیا جس کو ہم خودکشی کا مشن تعبیر کر رہے ہوتے ہیں, کہ وہ اسرائیل کے اندر داخل ہوگا, دشمنوں کو مارے گا اور اینڈ میں مارا بھی جائے گا. لیکن یہ ہے کہ وہ ان تمام باتوں کے باوجود کہ وہ انتہائی اہم انسان تھا, لیکن وہ اس فیصلے کو انجام دے دیتا ہے. کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ اگر میں جاؤں گا میری جگہ اور بہت سارے لوگ آئیں گے جو اس کام کو انجام دیں گے. لیکن منافق کی طبیعت یہ نہیں ہے. منافق چونکہ جانا نہیں چاہتا تو وہ کہتا ہے کہ اگر میں چلا گیا تو میں تو بلینر ہوں بھائی, باقی سب فقیر لوگ ہیں, میرا پیسہ ہوگا تو لوگ جائیں گے, اور مولوی ہوگا تو کہے گا کہ میں چلا گیا تو ان لوگوں کو راہ راست کون دکھائے گا, میں ہوں گا تو راہ راست. یہ سب باتیں فضول ہیں. اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ کا نہ دین نہ میرے اور آپ کے بولنے کا محتاج ہے, نہ میرے اور آپ کے پیسے کا محتاج ہے. اگر ہم چلے جائیں گے لاکھوں اور آئیں گے اس دین کو سنبھالنے والے, ہم اس مل کر بھی اس دین کی مخالفت کریں گے تو ہم سے زیادہ طاقتور دشمنوں نے اس دین کی مخالفت کی تھی, وہ نہیں ہرا سکے تھے. ہمارے ساتھ دینے یا نہ دینے میں ہمارے لیے بھلائی ہے, دین نے باقی رہنا ہے. یہ اللہ کا دین ہے, یہ کسی اور کا بنایا ہوا نہیں ہے. تو خدا نے متعال فرماتا ہے یہ منافقین کیا کہتے ہیں, سیقول لک المخلفون, اے نبی جب آپ واپس جائیں گے تو وہ جو رہ گئے تھے, قرآن کریم ان پہ طنز کرتا ہے, کہتا ہے من الاعراب. اعراب کا لفظ عربی میں غیر مہذب قوم کے لیے استعمال ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے عرب بہت برے ہیں, خدا نے متعلق ان کی مذمت کر. نہیں, اس اعراب کا مطلب عرب قوم نہیں ہے, اس اعراب کا مطلب ہے غیر مہذب قوم. غیر مہذب قوم جس کے پاس ثقافت نہیں ہے, جس کو آداب نہیں آتے, جس کے پاس علم نہیں ہے, تہذیب نہیں ہے. تو خدا نے متعال ان باقی رہنے والوں کو کہتا ہے کہ یہ کتنے ہی مہذب نظر آئیں, یہ اعراب ہیں, یہ غیر ثقافت یافتہ ہیں, ان میں تہذیب نہیں ہے, ان کے اندر تمدن نہیں ہے, یہ بظاہر تمہیں بہت ہینڈسم نظر آئیں گے لیکن ان کے اندر تہذیب نہیں ہے. فرماتا ہے سیقول لک المخلفون من الاعراب, وہ جو اعراب ہیں, غیر مہذب, غیر تہذیب یافتہ قوم کے لوگ ہیں, وہ جب آپ واپس جائیں گے تو کیا کہیں گے, شغلتنا اموالنا واہلنا, اے نبی ہمارے اور گھر والوں کی حفاظت نے ہمیں مشغول کر لیا تھا, ہم تو جانا چاہتے تھے لیکن بالآخر کوئی تو ہوتا جو گھر کی حفاظت کرتا, پیسے کی حفاظت کرتا. فاستغفر لنا, اب آپ ہمارے لیے استغفار بھی کریں. واہ واہ, یعنی ہم نہیں گئے, ہم نے آپ کا ساتھ نہیں دیا, آپ کے لیے سوچتے رہے کہ اب آپ واپس نہیں آئیں گے, اب چونکہ آپ واپس آ گئے اب آپ ہمارے لیے استغفار بھی کریں کہ خدا ہمارے گناہوں کی مغفرت کر دے اور ہمیں جنت کے گھنے باغوں کے اندر داخل کر دے. خداوند متعال فرماتا ہے میں تم سے خوب جانتا ہوں, یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم, اے نبی یہ لوگ وہ کچھ کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں کے اندر نہیں ہے, یہ زبان ہلا رہے ہیں, ان کے دلوں میں یہ سب کچھ نہیں ہے. خدا متعال خبر دے رہا ہے اپنے نبی کو. اچھا نبی کی کیا عادت تھی؟ نبی کی عادت یہ تھی کہ چونکہ نبی رؤوف الرحیم تھے, چونکہ نبی رحمت للعالمین تھے, جو کوئی ان کے پاس آ کر کہتا تھا اے نبی میرا یہ عذر ہے, نبی فرماتے تھے قبول ہے. نبی کی اس عادت پر کفار طنز کیا کرتے تھے کہ ہوا اذن, وہ تو بس سن لیتا ہے. اس طرح نبی پہ طنز کرتے تھے کہ نعوذ باللہ صد نعوذ باللہ, بہت احمق ہے, جو بھی کہتے ہیں سن لیتا ہے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہمارا نبی تمہارے لیے رحمت ہے اور تم اس کے اوپر طنز کر رہے ہو. نبی اس طرح کی ایک رحمت کی چیز تھے کہ جو کوئی بھی کوئی عذر دیتا تھا قبول کر لیا کرتے تھے. تو خدا نے متعال فرماتا ہے نبی اس دفعہ قبول نہ کرنا. یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم, یہ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں کے اندر نہیں. کوئی گھر کی پناہ حفاظت کا ارادہ نہیں تھا, کسی مال کی حفاظت کا, ان کے جان دینے کی خواہش نہیں ہے, ان کو اپنی جان اتنی زیادہ عزیز ہے, ان کو اللہ کا حکم سمجھ میں نہیں آتا. قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا, اگر خدا تمہارے لیے, آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو خدا سے تمہیں بچا سکے اگر وہ تمہارے لیے نقصان کا ارادہ کرے, یا کون ہے جو اس نفع کو روک سکے جسے پہنچانے کا وہ ارادہ کرے, یعنی اگر خدا چاہے تمہیں نقصان پہنچائے تو کوئی ہے جو تمہیں بچائے گا, اگر خدا تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو تمہارے فائدے کو کوئی روک نہیں سکتا. تو یہ تمہارا کہنا کہ ہمارے مال دولت نے ہمیں مجبور کر دیا تھا, ایسا نہیں ہے. بلکان اللہ بما تعملون خبیرا, ہمیشہ یاد رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خدا بہت اچھی طرح جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو. اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا, کان اللہ بما تعملون خبیرا, اور جو کچھ تم انجام دیتے ہو خدا تو آگاہ ہے. اب مثلا میں اور آپ کسی بھی نیت سے کوئی کام کرتے ہیں, اچھی نیت سے کرتے ہیں خدا جانتا ہے, بری نیت سے کرتے ہیں خدا جانتا ہے. ہم اور آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں, دوسروں کو موت کے منہ میں ڈال دیں, دوسروں سے قربانیوں کی باتیں کریں, خود کوئی قربانی دینے کی کوشش نہ کریں, اس کو خدا جانتا ہے, خدا ان تمام چیزوں کو سمجھتا ہے. اور ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا, ہم میں سے کوئی دوسرے سے برتر نہیں ہے. اگر یہ طے ہے کہ اسلام کی راہ میں قربان ہونا ہو تو ہم سب برابر ہیں, پھر کوئی بزرگ نہیں ہے, کوئی چھوٹا نہیں ہے. آیت اللہ خمینی نے اپنی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی کہی ہیں, ایسی کری ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. ان کی سادگی پہ بعض اوقات بڑا تعجب ہونے لگتا ہے. ایک دفعہ ایک پاسدار نے لکھا جو ان کے گھر پہ پہرا دے رہا تھا, کہنے لگا کہ میں ایک دفعہ پہرا دے رہا تھا, رات کا وقت تھا, تو کہنے لگا کہ میں بہت تھکا ہوا تھا, میں سونے لگا, مجھے نیند آنے لگی. تو چھت کے اوپر کہیں بےچارہ پہرا دے رہا تھا ان کے گھر پہ, وہ کہنے لگا کہ مجھے نیند آنے لگی. اتفاقاً کہنے لگا میں نے دیکھا کہ وہ خود تشریف لے آئے اوپر چھت پر. کہنے لگا وہ چھت پہ آئے اور میں جو سو رہا تھا مجھ سے کہنے لگے اپنا اسلحہ مجھے دے دو, میں پہرا دیتا ہوں, تم سو جاؤ. وہ کہنے لگا کہ آپ اگر پہرا دیں گے تو آپ کی حفاظت کے لیے تو ہم کھڑے یہاں پر, میں سو جاؤں تو میں کس کا پہرا دیں گے پھر آپ. اتنی سادگی, اتنا اپنے آپ کو ان لوگوں کے برابر رکھا, اس لیے لوگ جان دیتے ہیں. یہ جو نام باقی رہ جاتے ہیں سادگی کے ساتھ باقی نہیں رہتے ہیں. اب مرے ہوئے بہت وقت ہو رہا ہے لیکن لوگ جان دے رہے ہیں ابھی بھی نام کے اوپر, ابھی بھی احترام کر رہے ہیں. کیوں احترام کر رہے ہیں؟ فضائل کی وجہ سے, شخصیت کے اندر فضائل ہیں. اور یہ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسے مکتب سے جوڑ دیا ہے جس میں ایسی شخصیتیں بار بار آ رہی ہیں کہ جن کے فضائل پوری دنیا اعتراف کرنے کے اوپر مجبور ہو جاتی ہے کہ یہ صاحبان فضائل. اور یہ سب کا سب کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ یہ ان تمام فضائل کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے در سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں. سارے فضائل اہل بیت اطہار علیہ السلام کے در سے حاصل کرتے ہیں. مثلا آپ آیت اللہ خمینی کے شیڈول کو دیکھیے، ان کی زندگی کے طریقہ کار کو دیکھیے، تو آپ کو جگہ جگہ اس میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا رنگ نظر آئے گا. ان کے بچپنے سے لے کر ان کے اس دنیا کے رخصت ہونے تک خاندان اہل بیت آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گا. مثلا ان کے شیڈیولز میں سے ایک شیڈیول تھا، ہر روز زیارت عاشورہ پڑھا کرتے تھے، ہر روز زیارت عاشورہ پڑھا کرتے تھے. میں نے عرض کیا جب وہ نجف میں ہوتے تھے تو ہر روز امیر المومنین کے حرم پر جاتے تھے، ہر روز کھڑے ہو کر زیارت پڑھا کرتے تھے، اور جب وہ واپس آ گئے ایران تو ہر روز زیارت عاشورہ پڑھا کرتے تھے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے اپنے رابطے کو جوڑا کرتے تھے. اور یہ جو رابطہ جوڑنا ہے یہ فکری رابطہ ہونا چاہیے، یہ ایسا رابطہ ہونا چاہیے. اب ذرا تصور کیجئے، جب آپ اور میں کہیں نا السلام علیک یا ابا عبداللہ، تو یہ سوچئے جیسے آپ اور ابا عبداللہ میدان کربلا کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، یوں سوچئے جیسے میدان کربلا میں کھڑے ہوئے ہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ، قربانی دینے کے لیے تیار کیجئے اپنے آپ کو. واقعاً بعض اوقات تو میں اور آپ زیارتیں ایسی پڑھ لیتے ہیں، ہفتے میں ایک دفعہ، مہینے میں ایک دفعہ زیارت کو ایک اکیلے کے ماحول میں ماحول بنا کر پڑھیے، یہ سوچ کر پڑھیے جیسے میدان کربلا کے اندر کھڑے ہیں سید الشہداء کے ساتھ، قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو گئے. اب اس قربانی دینے کے عالم میں سید الشہداء کو سلام کر رہے ہیں اور جواب میں چاہتے ہیں کہ مولا کہیں کہ اب تم جاؤ اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دو. اتنا تیار کر کے تب آپ اور میں جب زیارت کریں سید الشہداء کی، وہ زیارت ہمیں اور آپ کو اثر دے گی. یہ جو کربلا کا معرکہ تھا اس میں ان کے عاشق جان دے رہے تھے چونکہ امام کی قربانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، امام معصوم ہیں، اللہ نے ان کو عصمت سے نوازا ہے، سب کچھ ہے. اپنے آپ سے پوچھے گا باپ ہے یا نہیں ہے؟ باپ تو ہے، ایک بوڑھا باپ ہو، اس کی جوان اولاد ہو، ایک شخص ہو، اس کے 18 بھائیوں کے بیٹے وہاں پر کھڑے ہوئے ہوں، سب کے سب جانے دے رہے ہوں اور یہ خدا کی رضا کے سامنے پھر بھی راضی کھڑا رہے. یہ پہاڑوں کو ہلا دینے والی بات تھی جو سید الشہداء نے کر کے دکھا دی. میدان کربلا کے اندر کیوں ان کے اعصاب بیتاب ہو رہے تھے جان دینے کے لیے؟ اس کی وجہ یہ دیکھ رہے تھے کہ جو لوگ دنیا کے مقدس ترین انسان ہیں وہ اپنی جان دینے کے لیے میدان کربلا میں کھڑے. اب کس کا ذکر کروں؟ شب عاشور کا بس ذرا سا یہ منظر سوچ لیجئے کہ جب مولا نے کہا تم سب لوگ مارے جاؤ گے، حضرت قاسم علیہ السلام تشریف فرما تھے، حضرت قاسم نے کہا امو میں بھی مارا جاؤں گا، میں بھی شہید ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ اب کوئی انسان سوچے اگر 14 کی سن کا ایک بچہ ایسی باتیں کرنے لگے، امام حسن کا یتیم جب ایسی باتیں کرنے لگے تو اصحاب کیا سوچتے ہوں گے؟ جانے دینے کی نباری لاتے ہوں گے یا نہیں لاتے ہوں گے؟ جب مولا نے سنا تو ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا میرے قاسم کل سب شہید ہو جائیں گے، علی اصغر شیر خار بھی مارا جائے گا. جیسے ہی قاسم نے یہ سنا علی اصغر بھی مارے جائیں گے، اپنے ساتھیوں کی شہادت کو بھلا دیا، اپنی شہادت کو بھلا دیا، حتی علی اصغر کی شہادت کو بھی بھول گئے. کہا ابو جہل کیا دشمن ہمارے خیموں تک پہنچ جائیں گے؟ ہاشمی اولاد بڑی عجیب اولاد ہوتی ہے، نبی کا خون بڑا عجیب خون ہوتا ہے، یہ بہادر ہوتا ہے، جری ہوتا ہے، شمشیر چلاتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ غیرت مند بہت زیادہ ہوتا ہے، غیرت مند بہت زیادہ ہوتا ہے. تو جیسے ہی قاسم نے سنا کہا ہوں جان کیا ہمارے خیموں تک بھی پہنچ جائیں گے؟ اب مولا کیا بتاتے کہ بیٹا شعب غریبہ کیا شعب غریبہ ہے؟ مولا کیا بتاتے اسارت کیسی اسارت ہے؟ مولا کیا بتاتے کوفہ اور شام کے بازار کیسے بازار ہوا کریں گے؟
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس دنیا میں ان کی زیارت اور اس دنیا میں ان کی شفاعت سے سرفراز فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، بالاخص مومنین عراق، مومنین لبنان، ان تمام کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما.
اے پاک پروردگار ان سے منسوب جو مقامات مقدس ہیں ان کا تحفظ فرما. اے پاک پروردگار دشمن مومنوں کے درمیان جو سازشیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, مسلمانوں کے درمیان انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہر روز عراق میں سے ایسی لاشیں مل رہی ہیں جن کے جسموں کے اوپر تشدد کیا گیا ہے, یہ کفر کی سازش ہے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے, کفر کی سازش ہے مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے. پاک پروردگار اہل کفر جو سازشیں کر رہے ہیں پاک پروردگار اس لشکر کفر کو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار ان کی سازشوں کو انہی کے اوپر پلٹا دے. اے پاک پروردگار مومنین کو دنیا میں جہاں کہیں برسر پیکار و کفر کے خلاف فتح و نصرت نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آبان و انصار میں شامل فرما, نسلن بعد نسلن قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے آبان و انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت